میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، جامعۃ المدینہ کے تحت ہونے والے اس 3 روزہ تربیتی اجتماع میں شریک یہاں باب المدینہ فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائیو، راہ سلوک کے کٹھن راستے ہوں یا راہ علم کا طویل اور نہ ختم ہونے والا سفر ہو، ذات و کردار کی بلندی ہو یا اسوائے حسنہ کے عملی نمونے کا ظہور، ان تمام کی تمام باتوں میں آپ کو جو وصف اور خصلت حمیدہ نظر آئے گی، جو محرکات محرک جو ان چیزوں کے پیچھے آپ تلاش کر پائیں گے، وہ صبر کی صفت ہوگی. اے میرے علم دین حاصل کرنے والے اسلامی بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ علم دین کے اس کٹھن سفر میں عزم و استقامت کے لیے صبر کی کیا اہمیت ہے، اور علم دین کے حصول اور ہمارے ذات و کردار سے اس وصف کا کیا تعلق ہے. محترم اور پیارے اسلام بھائیو، صبر پر گفتگو کرتے ہوئے عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ صبر پریشانیاں آنے کے بعد ایک لائق تقلید چیز ہے، اور پریشانیوں کا مقابلہ صبر سے کیا جا سکتا ہے. اور عام طور پر آپ حضرات یہی سمجھتے ہوں گے بس صبر جو وصف ہے، جو خوبی ہے، اس کا یہ ایک ہی محمل اور ایک ہی جگہ ہے جہاں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ صبر ایک ایسا وصف عظیم ہے جس کے مختلف پہلو سامنے لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. آج کے اس بیان میں میں آپ کے سامنے 4 عنوانات پر گفتگو کروں گا بشرطے وسعت وقت. جتنا وقت ملا اتنے پوائنٹ سر کر لیے جائیں گے. پہلا عنوان ہوگا کہ صبر کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور یہ اپنی انواع کے اندر کن الفاظوں سے یاد کیا جاتا ہے. دوسرا عنوان یہ ہوگا کہ مفہوم صبر کی وسعت کتنی ہے، اور تیسرا عنوان یہ ہوگا کہ یہ جو خصلت، خوبی، اچھائی اور محاسن میں سے ایک عمدگی ہے یعنی صبر، یہ خود محتاج محرک ہے، خود اس کے حصول کے لیے بھی کچھ محرکات ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ پھر سارے بیان کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ صبر کے فضائل تو سن لیے، انواع اور اقسام بھی سن لی، لیکن صبر بولنے اور سننے سے تو نہیں آتا، ہماری عملی زندگی میں کیسے آئے گا؟ یہ خود مختلف محرکات سے مشروط ہے۔ اور چوتھی بات یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، راہ علم دین کے اندر وہ کون سے محرکات ہیں جن کی بنیاد پر ایک طالب علم یا ایک استاد صبر کا مظہر بن سکتا ہے، عزم و استقامت کا مظہر بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے صبر کی ماہیت اور حقیقت، لیکن شروع میں چند اقوال۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الایمان نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں، نصف صبر و نصف شکر، یا نصف صبر و نصف شکر، کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا نام صبر ہے اور دوسرے حصے کا نام شکر ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کے اندر صبر کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، جسم کے اندر جو حیثیت سر کی ہے، یعنی سر جو ہے وہ مبدأ حیات ہے، سارا نظام یہیں سے کنٹرول کیا جاتا ہے، دماغ یہاں ہے، ایک بعض اقوال کے مطابق عقل کا محمل یہاں ہے، حواس خمسہ یہاں ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، زیادہ تر قوتیں سر اور اس کے متعلقات میں پوشیدہ ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر جو حیثیت سر کی ہوتی ہے، ایمان کے اندر وہی حیثیت صبر کی ہے۔ لا ایمان لمن لا صبر له، جس کے اندر صبر نہ ہو تو گویا اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر صبر کو سمجھانے کے لیے آپ ایک گفتگو کرتے ہیں، اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دین کے مقامات میں سے صبر ایک مقام اور سلوک کی منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے، اور دین کے تمام جو مقامات ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، معارف، معرفت، اور عقائد معرفت ہی کا حصہ ہیں۔ نمبر دو، احوال، یعنی مختلف جو حالتیں ہیں، خواہ قلبی حالتیں ہوں یا اور حالتیں ہوں۔ اور نمبر تین، اعمال۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت کی حیثیت ایک درخت کی طرح ہے، جس کی جڑیں ہیں، جس کا تنا ہے، جو مضبوط ہے۔ تو معرفت کے حوالے سے جو صاحب ایمان ہوگا، اصول عقائد سے واقف ہوگا، جس کے عقائد پختہ ہوں گے، اور جس کی معرفت قوی ہوگی، تو گویا کہ وہ ایک تناور درخت ہے، اور پھر اس درخت کے اندر سے شاخیں نکل رہی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ جو شاخیں ہیں جو نکل رہی ہیں، یہ مختلف احوال ہیں، کہیں عفت ہے تو کہیں صبر ہے تو کہیں دیانت ہے تو کہیں توکل ہے تو کہیں تقویٰ ہے، مختلف خصلتیں ہیں، احوال ہیں. اور اس درخت کی ان شاخوں کو احوال کا نام دیا گیا، اب ان شاخوں پر پھل آ جاتے ہیں، ان پھلوں کا نام اعمال ہے. اور یہی تین چیزیں دین ہیں، معرفت، احوال اور اعمال. آپ فرماتے ہیں کہ ویسے تو ایمان کی جداگانہ تعریف ہے، لیکن بسا اوقات اعمال کو بھی ایمان کہہ دیا جاتا ہے اور اسلام کہہ دیا جاتا ہے. جیسا کہ کتب حدیث پڑھتے ہوئے اس کی شرح بیان کی جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال، احوال اور معرفت کے مجموعے کو ایمان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کے پس منظر میں ایمان کی قوت ہر وقت موجود رہتی ہے. جب ایمان ہی نہ ہوگا تو کہاں کی معرفت، کہاں کے احوال اور کہاں کے اعمال. تو جس طرح ان تین چیزوں کو، معرفت، احوال اور اعمال کے مجموعے کو ایمان کہہ دیا جاتا ہے، اور اگر دنیا اسلام کے اندر کوئی اور جامع لفظ ہے، کوئی اور جامع خصلت ہے، کوئی اور جامع خوبی ہے کہ جس سے پورے دین کی تعبیر کی جا سکے، پورے اسلامی تعلیمات سے جس کو بیان کیا جا سکے، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ لفظ صبر ہے. کبھی معرفت کو، احوال کو، اعمال کو، ان تینوں ہی چیزوں کو صبر کے نام سے موسوم کر دیا جاتا ہے. صبر ایک ایسی جامع خصلت ہے، ایک ایسی وسعت رکھنے والی خوبی ہے کہ پورے ہی دین کو، اعمال و احوال و معرفت کے مجموعے کو صبر کا نام دے دیا جاتا ہے. اس کی مزید تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوق پیدا کی، اور ہر مخلوق اپنے اپنے اوصاف کے ساتھ دنیا میں آئی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا، انسان کو بھی پیدا کیا، حیوانات بھی پیدا کیے گئے. سمجھنا ہم نے ساری گفتگو سے کیا ہے، صبر کی ماہیت اور حقیقت سمجھنی ہے کہ عملی زندگی میں اسی وقت آپ عمل پیرا ہوں گے جب اس کی ماہیت اور حقیقت سامنے آئے گی. تو اس مثال کے ذریعے تمام ہی علماء معرفت نے، احوال قلبیہ لکھنے والوں نے، تمام ہی حضرات نے، خواہ وہ امام غزالی ہوں یا اور دیگر کتابیں ہوں، تمام کی تمام کتابوں میں یہ بات ضرور بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا. فرشتوں کے اندر اللہ رب العزت نے خواہشات نہیں رکھی ہیں، وہ ہمتن گو اطاعت میں مصروف ہیں، ان کی پوری حیات اطاعت سے معبر ہے، اطاعت ہی اطاعت ان کی زندگی میں پائی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو پیدا کیا، ان کی زندگی میں خواہشات ہے اور خواہشات پر عمل کرنا ہے. حیوان کو دھوپ لگتی ہے وہ سائے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے وہ منہ یہاں وہاں مارنا شروع کر دیتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے وہ پانی کی طلب میں چلنا شروع کر دیتا ہے، اسے غصہ آتا ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا فرمایا، ان کی زندگی کے اندر صرف اور صرف اطاعت رکھی. فرشتوں کی زندگی میں خواہشات نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں صبر کی قوت عطا نہیں کی. فرشتے صبر کی قوت سے بے نیاز ہیں بوجہ اپنے کمال کے، یعنی اللہ نے ان کی تخلیق اس قدر عمدگی اور کمال کے ساتھ کی ہے کہ وہ صبر کی صفت سے بے نیاز ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی میں خواہشات ہی نہیں ہیں۔ اب جانوروں پر آئیے، اللہ تعالی نے جانوروں کو پیدا کیا، ان کی زندگی میں خواہشات رکھیں، لیکن ان کی زندگی میں بھی ایک چیز رکھ دی گئی ہے، وہ ہے خواہشات، اور خواہشات کے مقابل جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو خواہشات پر عمل پیرا ہونے سے روکتی ہے، جسے صبر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ جانوروں کی حیات اور ان کی زندگی میں اللہ نے قوت صبر نہیں رکھی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں اس طرح تخلیق کیا گیا ہے، انہیں نہ تو فرشتوں کی طرح عظمت دی گئی اور نہ انسانوں کی طرح ابتلا اور امتحان میں مبتلا کیا گیا، بلکہ صرف اور صرف خواہشات ہیں، یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ان کے اندر قوت متصادمہ، قوت مانعہ، قوت احجام موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق فرمائی، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خواہشات بھی رکھی ہیں، مختلف انواع کی خواہشات ہیں، خواہشات بطن، خواہشات نمود، خواہشات جاہ، نہ جانے کس کس انواع کی خواہشات انسان کے اندر پیدا کی گئی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر بنیادی طور پر دو قوتیں ہیں، ایک کا نام ہے قوت اقدام، جو انسان کی توجہ مختلف مطلوب و مرغوب چیزوں کی طرف لگاتی ہے اور مطلوب و مرغوب چیزوں کے حصول پر آمادہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی طبیعت میں یہ بات آئی کہ نماز پڑھنا ہے، تو نماز پڑھنا شرعاً بھی مطلوب و مرغوب اور ہر طرح سے مطلوب و مرغوب، تو اب بندہ جب نماز پڑھنے کھڑا ہوگا، جو قوت اسے نماز کی طرف اکسائے گی اس قوت کو قوت اقدام کہیں گے، اور ایک قوت کا نام ہے قوت احجام، احجما یحجم احجامن، باب افعال سے ہے، قوت مانعہ اور متصادمہ، روکنے والے قوت۔ اب ان دونوں قوتوں کے دونوں طرح کے استعمال ہیں، یعنی قوت اقدام اچھی باتوں کی طرف بھی متوجہ ہوگی اور بری باتوں کی طرف بھی متوجہ ہوگی۔ ایک انسان ہے، اسے آرام پسندی بہت مطلوب و مرغوب ہے، وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تو اس کی قوت آرام کی طرف متوجہ تھی، اسی پر عمل پیرا ہو گیا۔ ایک انسان ہے، قوت احجام جو ہے اسے گناہ کی طرف نہیں جانے دیتی، بہت اچھی خصلت ہے۔ لیکن ایک اور انسان ہے کہ جس کی قوت اسے نیکی کی طرف نہیں جانے دیتی، منع کرتی ہے۔ تو یہ دو قوتیں ہیں، قوت اقدام کسی کام کے کرنے کی قوت، ادائیگی کی قوت۔ تو انسان صرف اچھے کام ہی نہیں کرتا، برے کام بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی چیز سے روکنے کی قوت، انسان برائی ہی سے نہیں روکتا، انسان بہت ساری نیکیوں سے بھی رک جاتا ہے۔ تو انسان کو متوجہ کرنے والی اور روکنے والی دو قوتیں انسان کے اندر ہیں۔ اب یہ دو قوتیں کس طرح کنٹرول ہوتی ہیں، یہ دو قوتیں کس طرح ڈس بیلنس نہیں ہو پاتی، کس طرح اعتدال کے اندر رہتی ہیں، وہ ایک تیسری قوت ہے جو ان دو قوتوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ یعنی قوت اقدام اور قوت احجام، اکسانے والی قوت اور منع کرنے والی قوت، ایک تیسری قوت ہے جو ان دونوں قوتوں کو کنٹرول میں رکھتی ہے، اعتدال میں رکھتی ہے اور حدود و قیود میں رکھتی ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیو، اس تیسری قوت کا نام ہے قوت صبر، جس آدمی کے اندر قوت صبر نہیں ہوگی، جب قوت اقدام کے عمل کرنے کے مراحل آئیں گے تو پھر اس کی قوت اقدام خواہشات نفسانیہ کی طرف متوجہ ہوگی، نہ حلال دیکھے گی نہ حرام دیکھے گی، اور قوت احجام جو ہے، قوت مانعہ اور متصادمہ جو ہے، اگر صبر کی قوت نہ ہو تو وہ بھی کنٹرول میں نہیں رہے گی اور حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ رہے گی۔ صبر ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو ہر طرف سے کنٹرول کرتی ہے، اسے گناہوں کی طرف بڑھنے سے کنٹرول کرتی ہے، اسے نیکیوں کی ادائیگی پر اکساتی ہے اور اسے ایک کامل بناتی ہے، اسے ایک باکردار بناتی ہے، اس کی پالش کر کے اور اس کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے۔ حضرت امام قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خلق اللہ سبحانہ تعالی الملائکۃ بلا شہوات، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو خواہشات کے بغیر پیدا فرمایا، وخلق البہائم، اللہ رب العزت نے چوپایوں کو شہوات بلا عقول، خواہشات کے ساتھ پیدا فرمایا لیکن انہیں عقل اور تمیز نہیں دی اور قوت صبر بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ وخلق الانسان، اور انسان کی تخلیق اللہ رب العزت نے فرمائی، وجعل له عقلا، اس میں عقل بھی ودیت فرمائی، وشہوتا، خواہشات بھی ودیت فرمائی، فمن غلب عقله شہوته، پس جس انسان کی عقل شہوت پر غالب آ جائے اور وہ اپنی دونوں قوتوں کو اعتدال میں رکھتے ہوئے کنٹرول کر لے، فہو مال ملائکتی، تو یہ شخص ملائکہ کے زمرے میں شمار ہو جاتا ہے، نیکوکار ہو جاتا ہے، محاسن اور خصائل حمیدہ کا پیکر بن جاتا ہے۔ ومن غلبت شہوتہ عقلہ، اور جس آدمی کی خواہشات اس کی عقل پر غالب آ جائیں، فہو کل بہائمی، تو یہ آدمی چوپایوں کی مثل ہے، جس کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی حلال و حرام، نفع اور نقصان کا احساس و ادراک نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی ایک جہت سے اور اجمالی طور پر انتہائی خلاصتاً صبر انسانی زندگی کے اندر کس طرح وضعیت کیا گیا ہے اور یہ کس قوت کا نام ہے اور یہ قوت کس طرح عمل کرتی ہے، اس بات کا بیان۔ علماء نے صبر کی تعریف مختلف انداز سے کی ہے۔ جب آپ تصوف کی کتابیں پڑھنے بیٹھتے ہیں، احوال باطنی، مہلکات، منجیات پر مشتمل کتابیں پڑھنے بیٹھتے ہیں، تو مختلف انداز میں آپ کو تعریفات ملتی ہیں۔ کسی نے لازم کو سامنے رکھتے ہوئے تعریف الملزوم باللازم کی ہے، کسی نے ثمرے اور فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے صبر کی تعریف اس ثمرے کے ساتھ کی ہے، کسی نے متعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے صبر کی تعریف متعلقات کے ساتھ کی ہے۔ مختصر سے الفاظ میں میں چند تعریفات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ صبر کی ماہیت اور حقیقت پہلے سمجھ میں آ سکے اور پھر آگے کی گفتگو کی جا سکے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، الصبر لغتن الامساک فی دیکن، لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے نہیں، لغوی اعتبار سے صبر کہتے ہیں مشکل کے وقت کنٹرول کرنے کو۔ الامساک فی دیکن، مشکل حالات، مشکل کیفیت، شش و پنج کی کیفیت کے اندر کنٹرول کرنا، رک جانا یا روک دینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اہل عرب یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں، صبر تو دابتا یعنی حبستہا بلا الفن، کہ میں نے میرے پاس گھاس نہیں تھا، غذا نہیں تھی، اس کے باوجود میں نے اپنے جانور کو روکے رکھا، سنبھال کر رکھا، تو اس سنبھال کر رکھنے کو لغوی اعتبار سے صبر کہتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا لغوی استعمال کے ساتھ بھی استعمال موجود ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں 20 کے قریب معنی میں لفظ صبر استعمال ہوا ہے، اور تقریباً 100 کے قریب، بلکہ 100 سے بھی زائد مرتبہ صبر مختلف معنی کے ساتھ قرآن پاک فرقان حمید میں استعمال ہوا ہے. لغوی معنی کے ساتھ اس آیت میں استعمال ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جو لوگ شب و روز اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، آپ اپنی توجہ کو ان کے ساتھ مرکوز رکھیے، اپنی شفقتیں ان پر کرتے رہیے، ان کے ساتھ ہو جائیے. یعنی حبس کے معنی ہے قید ہو جانا، ایک جگہ ہو جانا. تو نیکوکار جو لوگ ہیں، جو اس وقت موجود تھے اور جو اب تک آئے ہیں اور آتے رہیں گے، اس آیت کے اطلاق میں سب داخل ہیں. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جو لوگ صبح اور شام اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، آپ اپنی توجہ ان لوگوں کے ساتھ رکھیے. تو نیک لوگ جہاں بھی ہوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت میں رہتے ہیں. اور بعض علماء نے صبر کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ بیان کی، الصبر شجاعت النفس، کہ صبر کہتے ہیں نفس کی جمع مردی کو، چونکہ صبر کرنے کے اندر مشقت ہے، حلال و حرام کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، نفع اور نقصان کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے کام کرنے ہوتے ہیں، انسان اپنے آپ کو مجبور و محبوس کرتا ہے. تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ صبر کہتے ہیں شجاعت النفس، نفس کی جمع مردی کو، جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، گویا کہ وہ صبر کرتا ہے. اور بعض علماء نے کہا الصبر ثبات القلب ان موارد الاضطراب، کہ جب اضطراب کے لمحات ہیں، انسان کی خواہشات اسے حرام کی طرف متوجہ کر رہی ہیں، اسے مہلکات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں، اسے نقصان دہ چیزوں کی طرف متوجہ کر رہی ہیں، ایسے اضطراب کے عالم میں، شش و پنچ کے عالم میں، اور اکسانے والی قوتوں کے سامنے بندہ اپنے جب دل کو سنبھال لیتا ہے، تو اسی کیفیت کا نام صبر ہے. صبر اسی سنبھالنے کو کہتے ہیں، اسی ثبات قلب کو کہتے ہیں، اسی ان قوتوں کے کنٹرول کرنے کو کہتے ہیں. ایک تعریف علماء نے یہ کی، کہتے ہیں کہ الاشیاء تعرف بازدادها، اشیاء جو ہیں وہ اپنے ازداد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں. صبر کی جو ضد ہے اردو زبان میں بے صبری ہے، اور عربی میں لفظ ہے جزا. ہم کہتے ہیں جزا فضا کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا. اور صبر اپنی اس ضد کے ساتھ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال ہوا. ایک طویل آیت ہے، پارہ 13 سورہ ابراہیم، آیت نمبر 21، کہ کفار جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، رسوا ہوں گے، نچلے درجے کے کفار اوپرلے درجے والوں سے، اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم لوگوں نے ہمیں مروا دیا، یہ تم لوگوں نے کیا کیا. تو وہ لوگ جو ان کے پیشوا تھے، جو کہیں گے، قرآن مجید فرقان حمید نے وہ بات بیان کی، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، کہ ہمارے نصیب میں ہدایت ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے. اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب دو ہی راستے ہیں ہمارے پاس، جزعنا، یا ہم جزا اور فضا کریں، بے صبری کا مظاہرہ کریں، ام صبرنا، یا جو ہماری قسمت ہمیں لے آئی ہے اس عذاب علیم میں اور اس دشواریوں میں، اس کا سامنا کریں، اسے برداشت کریں. تو جزا جو ہے وہ صبر کی ضد ہے، اور علماء نے اس ضد کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نصیحت آمیز کلمات کہے ہیں۔ بعض علماء نے کہا الجزاء قرین العجز، بے صبری، تو بے صبری کیسے آتی ہے؟ اگر بے صبری کے راستے بند کر دیے جائیں تو صبر آ جائے گا، تو صبر لانے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بے صبری کیوں کر آتی ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ الجزاء قرین العجز وشقیقہ، کہ انسان کے اندر بے صبری آنے کی بڑی وجہ اور سب سے بڑا جو محرک ہے وہ ہے عجز، پست ہمتی، کمزور ارادے۔ جس شخص کے اندر یہ چیزیں ہوں گی اس کے اندر بے صبری ہوگی، خواہ گفتگو کا مرحلہ ہو، خواہ مقاصد کا حصول ہو، خواہ گناہ سے بچنا ہو، خواہ بڑی کم چیز کے بجائے بڑی چیز کی طرف بڑھنا ہو۔ ایسا شخص جس کے اندر عجز پایا جاتا ہے، کمزور ارادے پائے جاتے ہیں، بلند ہمتی نہیں پائی جاتی، وہ بے صبری کا بھی شکار ہوگا اور اس کے اندر کبھی صبر نہیں آ سکے گا۔ صبر قرین الکیسی، اور اگر دانا اور عقل مند آدمی کا راز معلوم کرنا چاہتے ہو تو جان لو کہ اس کا راز صبر ہے، اس کے اندر صبر کی طاقت اور قوت آپ کو ملے گی۔ قرین الکیسی صبر و مادتہ، اس کے اندر کوئی طاقت ملے گی وہ صبر کی ہوگی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر آپ کسی دانا آدمی سے پوچھو گے کہ تمہارے اندر محرک کیا ہے، تم کس طرح دانا بنے من ابو کا، تو وہ کہے گا صبر۔ اور اگر آپ کسی عاجز آدمی سے پوچھو گے کہ تم کس طرح بے صبرے بن گئے، تو وہ کہے گا الفضا، بے صبری نے مجھے عاجز بنا دیا۔ بعض علماء نے کہا النفس متیت العبد، کہ انسان کا جو نفس ہے یہ سواری ہے، انسان اس پر سوار ہو کر بڑھ رہا ہوتا ہے، راستے دو ہیں، ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم ہے، اس سواری کی جو لگام ہے، نفس سواری، زندگی راستہ، منزل جنت یا جہنم، اور جو اسٹیئرنگ ہے اور لگام ہے وہ صبر ہے۔ تو جس سواری کے اندر صبر سے کنٹرول موجود ہے تو وہ سواری ضرور اسے جنت میں لے جائے گی، اور جس کی سواری کے اندر صبر کے لگامیں نہیں ہیں تو پھر ایسے شخص کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اقدعوا هذه النفوس، اے لوگو اپنے نفوس کو مجبور کر دو، انہا طلعت الى کل سو، یہ نفس جو ہیں برائیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، انہیں اچھائیوں کی طرف مجبور کر دو۔ فرحم اللہ عمران، اللہ رحم فرمائے اس مرد پر، جعل لنفسہ حتاما بزمانا، کہ جو اپنے نفس کو صبر کی لگام ڈال کر کنٹرول کرتا ہے، الى طاعۃ اللہ، اللہ کی طاعت کی طرف لگاتا ہے۔ اور یاد رکھو ان الصبر عن محارم اللہ ایسر من الصبر علی عذابہ، کہ محارم سے بچنے پر مشقت برداشت کرنا عذاب الہی کی مشقت سے انتہائی کم درجے کی مشقت ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں فتوح الغیب کے اندر کہ صبر کی تین اقسام ہیں، صبر علی الاوامر والطاعات، کہ اطاعت اور اوامر، جن باتوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کی ادائیگی پر صبر کرنا، مشقت برداشت کرنا، کتنی ہی جتنی بھی نیکیاں ہیں، خواہ نماز ہو، اس میں بدنی مشقت ہے، روزہ ہو بدنی مشقت ہے، زکوٰۃ ہو مالی مشقت ہے، حج ہو مالی اور بدنی دونوں مشقتیں ہیں، اسی طریقے سے اور ادائیگیاں ہیں. مثلا جب انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے اور اس کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کر جان چھڑا لے، نفع ہی نفع ہے، یہ غیبت کی لذت ہے، جب انسان ان سے رکتا ہے تو ایک مشقت کا تحمل کرنا پڑتا ہے، ایک مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. تو مشقت کی ایک قسم وہ ہے کہ سچائی کے بولنے پر مشقت، نماز کی ادائیگی پر مشقت، روزے کی ادائیگی پر مشقت، زکوٰۃ اور حج پر مشقت، جتنے بھی عوامر اور طاعات ہیں ان کی ادائیگی پر مشقت، یہ ہے صبر کی ایک قسم. اور دوسری قسم وہ ہے کہ من ہی انہو کاموں پر مشقت، جب انسان پسندیدہ حرام کاموں سے بچتا ہے. دو راستے ہیں، حلال سے آمدنی ہی نہیں ہو رہی اور حرام کے راستے سے آمدنی ہو رہی ہے، اور انسان اگر سبقت کرے اور وہ پیسہ حاصل کرے بہت ساری آسائشیں آ سکتی ہیں، لیکن حرام کی وجہ سے انسان اس سے باز رہتا ہے، بہت بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نفس اور بڑا گرا گزرتا ہے. تو حرام سے بچنے میں جتنے بھی حرام کام ہیں انتہائی مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، جب جا کے انسان ان حرام کاموں سے بچ پاتا ہے. اور یہ تمام کے تمام جو اقدامات ہیں صبر کے بغیر نہیں ہو سکتے، جس کے اندر قوت صبر نہیں ہے وہ یہ نہیں کر پائے گا. اور تیسری جو صبر کی قسم ہے وہ ہے صبر علی الاقدار والاقضیہ، کہ مقدر کا جو لکھا سامنے آ جائے اس پر صبر کرے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پریشانی آ گئی، والد کا انتقال ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، مقدر کا لکھا سامنے آ گیا، آزمائش ابتلا اور پریشانی کا شکار ہو گیا، تو اب صبر کرے. تو صبر صرف پریشانی کو فیس کرنے کا نام نہیں ہے، صبر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، ایک وسیع باب ہے، ایک ایسی قوت ہے جو جمیع طاعات کو شامل ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ جو تمام گناہوں سے بچانے کا محرک ہے، ایک ایسی قوت ہے جو انسان کی کامل طرح سے کردار سازی کرتی ہے. یہ خلاصے کے طور پر صبر کی جو حقیقت اور ماہیت ہے میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کی ہے.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.